بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه كيسبياري كتاب شرح کا درس جاری ہے. اور فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان حفظہ اللہ کی شرح سے ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8، امام بربہاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قال المؤلف رحمہ اللہ، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. اس پوائنٹ کا ترجمہ، پوائنٹ نمبر 8 کا ترجمہ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم اپنے اس زمانے میں خصوصا کسی کی بات سنو تو اس پر عمل کرنے میں ہرگز جلدی نہ کرو. اس کی کسی چیز میں داخل نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تم علماء سے پوچھ لو اور غور کر لو کہ کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا علماء میں سے کسی نے کہا یا کیا تھا. اگر تم نے اس میں ان سے کوئی اثر پایا تو اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس سے آگے نہ بڑھو، اور اس پر کسی چیز کو پسند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوزخ میں جا گرو. بڑی پیاری باتیں ہیں، عظیم جملے ہیں، اور ان پیارے جملوں کی شرح سے پہلے فضلۃ الشیخ علامہ صالح بن فوزان حفظہ اللہ بڑے پیارا مقدمہ بیان کرتے ہیں. شاید آج کے درس مقدمے تک رہے گا، اگلے درس میں اس پوائنٹ کو مزید تفصیل سے بیان کروں، دیکھتا ہوں وقت کتنا بچتا ہے میرے پاس. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان ذرا غور سے سنے، فرماتے ہیں، لا تستعجل فيما تسمع من الناس خصوصا عند تأخر الزمان. کبھی جلد بازی مت کرو جو کچھ تم سنتے ہو لوگوں سے، خصوصی طور پر آخری زمانوں میں. کون سی بات؟ یہ بات دین کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. وكثرت ما يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول. اور اس متأخر زمانوں میں، آخری زمانوں میں کثرت سے دین کے متعلق لوگ بات کرنے والے ہیں، فتویٰ دینے والے ہیں، اور علم کے لیے اپنے آپ کو آگے کرنے والے ہیں، اور باتوں کے لیے بھی اپنے آپ کو آگے کرنے والے ہیں، یعنی دین کے تعلق سے. وہ خصوصاً لما جدت وسائل الاعلام، خصوصی طور پر جب میڈیا کے مختلف وسائل جدید شکل اختیار کر گئے ہیں. وصار كل يهذو يتكلم باسم العلم وباسم الدين، اور ہر بندہ دین کے نام پر باتیں کرنے لگا، علم اور دین کے نام پر باتیں کرنے لگا، اور اپنے تئیں باتیں بنانے لگا. حتى اهل الضلال والفرق الضاله والمنحرفه، یہاں تک کہ گمراہ لوگ اور گمراہ فرقے والے اور منحرف راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ بھی، صاروا يتكلمون باسم الدين، الان اب دین کے نام پر وہ بھی بات کرنے لگے ہیں. کہاں پہ؟ فی الفضائیات، مختلف سیٹلائٹ چینلز میں. فالخطر عظیم جدا، خطرہ بہت ہی عظیم خطرہ ہے. فعلیک ایھا المسلم، اے مسلمان تمہارے اوپر یہ بات لازمی ہے. وطالب العلم بالذات، وخصوصی طور پر طالب علم کے لیے، ان تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع، کہ جو کچھ تم سنتے ہو یعنی دین کے تعلق سے اس میں جلد بازی نہ کرو بلکہ تثبت سے کام لو. علیک بالتثبت تمہارے اوپر یہ لازمی ہے کہ تثبت کر لو اور تحقیق کر لو. تحقیق کیسے ہوتے ہے, ثبوت کیسے ہوتا ہے, نوٹ کر لے. پانچ سوال شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں. جو بھی, اور یہ سلف منہج کی بنیاد اصول میں سے ایک اصول ہے, یاد رکھیں کہ دین کی بات پر عمل کرنے سے پہلے یہ پانچ سوال آپ پوچھیں پھر عمل کریں, طالب علم خصوصی طور پہ اور جو عام مسلمان ہیں عمومی طور پہ. کون سے پانچ سوال ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, فعلیک ایھا المسلم طالب علم بالذات ان تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع, عليك بالتثبت. ثبت کیسے؟ نمبر ایک, ومعرفة من الذي قال هذا. قال نمبر پہ, من الذي قال هذا, یہ قول کس نے کہا ہے, ومن اين جاء هذا الفكر. دوسرا سوال, یہ فکر کہاں سے آئی ہے, یہ سوچ یہ نظریہ کہاں سے آیا ہے. نمبر تین, ثم ما مستندات وأدلة من كتاب والسنة, یہ قول جو اس نے کہا ہے جہاں سے بھی لیا ہے اس کی کوئی دلیل ہے کتاب اور سنت سے, کیا دلیل اس کی کتاب اور سنت سے. چوتھا سوال, ثم اين تعلم صاحبه, یہ قول کہنے والا شخص کہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے, علم کہاں سے حاصل کیا ہے. کافی نہیں ہے, نہیں, پانچواں سوال بھی ہے, یہ سب سے ضروری. پانچواں سوال, وعمن اخذ العلم, علم کس سے حاصل کیا ہے. فهذه امور تحتاج الى تثبت خصوصا في هذا الزمان, یہ وہ امور ہے جن میں تحقیق و تثبت لازمی ہے خصوصی طور پر آج کے زمانے میں. پانچ سوال پھر سے دہراتا ہوں میں, بہت اہم ہے. نمبر ایک, یعنی جب بھی آپ دین کے تعلق سے کوئی بات سنو, کوئی شخص کہتا ہے کہ حکمران اچھا ہو یا برا اس کی فرما برداری واجب ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, کس کا قول ہے؟ میں نے قول یہ کہا ہے. مثال کے طور سب سے پہلے اپنے آپ کو اس ترازو پہ تولتے ہیں. میرا سوال کیا تھا, من الذی قال, کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے, میں اين جاء هذا الفکر, فکر کہاں سے لے کے آیا ہوں, جسے کتاب میں پڑھ کے بیان کیا ہے یا کسی عالم سے لیا ہے, کس کی, من الذي قال هذا, کس نے, اس کا نام کیا ہے, کون سی جگہ میں رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے, اگر اس کے نام سے پتہ چل جاتا ہے سنت میں سے بدعت میں سے, کہ کس نے کہا ہے, من الذي قال هذا القول, ٹھیک ہے. دوسرا, من اين جاء هذا الفکر, یہ سوچ جو قول ظاہر ایک فکر کی بنیاد پر, زبان تو بعد میں بات کر, دل میں ایک عقیدہ ہوتا ہے, ایک سوچ ایک فکر ہوتی ہے, کہاں سے آئی ہے, کسی کتاب سے لیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور سلف کے میں سے کسی کا قول ہے, ان کے مخالفین میں سے کسی کا قول, ان کے متبعین میں سے کسی کا قول, کہیں سے تو ہوگا نا. تو یہ سلف کے قوال میں سے, آپ سلف کے کوئی بھی عقیدہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, شرح السنہ میں آگے آ جائے انشاءاللہ, اسی کتاب میں بھی آپ دیکھ لیں گے, اور امام الالحکائی نے شرح اصول العقائد رسول الجماعہ میں بھی کئی علماء کی, امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے, امام رازیان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے, محمد رحمۃ اللہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے, دیگر سلف علماء کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان اچھا ہو یا برا ہو, بر یا فاجر ہو, فرم برداری فرض ہے اس قرآن کی, فی غیر معصیت اللہ, اللہ تعالیٰ فرمانے کے علاوہ. تو پتہ چل گیا کہ یہ قول جو ہے. اچھا, تیسرا سوال, دلیل کیا ہے قرآن اور سنت سے, دلیل کئی, اس قول کے کئی دلائل ہیں, جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے, واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا تم لوگوں سے تمہارا حق چھین لیا جائے گا, دوسروں کو دیا جائے گا, ایثار کیا جائے گا. فاصبروا حتى تلقون على الحوض, صبر کرو یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہوتی ہے. سے بخاری کی روایت, سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ کی حدیث میں, معروف حدیث میں, کہ ایسے لوگ آئیں گے ان حکمرانوں میں سے جن کے دل شیطان کے ہوں گے, فی جثمان انسان کے جسم کے اندر. سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں, تب میں کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اسمع واطیع, فرما برداری کرو, سمع و طاعت کرو, اگرچہ تمہیں کوڑے مارے جائیں, تمہارا مال بھی چھینا جائے. تو اچھا ہو, ظاہر ہے حکمران جس کا دل شیطان کو اچھا کہاں ہو سکتا ہے, تو اچھا ہو یا برا ہو, ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ فرم بردار کا حکم دیا گیا الغرض. چوتھے نمبر پہ اين تعلم صاحب هذا القول، کہاں سے علم حاصل کیا ہے؟ یعنی صرف کتاب سے علم حاصل کیا ہے؟ سب سے پہلے ملک، شہر، ٹھیک ہے نا، مسجد ہے، جامع ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اکیلے، کہاں سے اس نے کیا ہے؟ تو اين تعلم صاحبه، کسی مدرسے سے فارغ ہے، مدرسہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے نا، قوم میں بھی روافض کے مدارس موجود ہیں، وہاں سے لے کے آیا ہے، وہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ابتدائی دور تعلیم کا کہاں پہ تھا، اس کی انتہا کہاں پہ ہوئی ہے، تو اس نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ امن اخذ العلم، علم کیسے حاصل کیا ہے؟ کون سے علماء ہیں جس سے علم حاصل کیا ہے؟ یہ لازمی ہے. سلفی ہیں، ان کے مخالفین ہیں، یا کوئی بدعتی عالم ہے اس سے علم حاصل کیا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے علم کہاں سے حاصل کیا. اللہ تعالیٰ گھر مساجد میں علماء سے قریب بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ مجھے توفیق دی ہے، اور میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا شریعت کا علم جو ہے، نہ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں میں نے داخلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء کے قریب بیٹھ کر، ان قدموں کے قریب بیٹھ کر، اللہ کے گھروں میں، مساجد میں میں نے شریعت کا علم حاصل کیا ہے. اور جن علماء سے میں نے علم حاصل کیا ہے، مشہور عبید الجابری حفظہ اللہ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، ان سے میں نے کافی استفادہ حاصل کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کئی کتابیں جو ہیں عقیدے کی اور منہج کے تعلق سے ان سے میں نے پڑھی ہے، اور شیخ صالح حسین حفظہ اللہ کی کئی مجالس اور کئی دروس میں جو مجھے اس وقت یاد آتا ہے، کتاب النکاح، کتاب الطلاق فقہ میں، اور عقیدہ کی کتابوں سے کشف الشبہات شیخ صاحب حسین سے پڑھی ہے، کتاب الفتن صحیح بخاری میں سے جو ہے وہ شیخ صاحب حسین سے پڑھی ہے، محمد الرحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ تھا کتاب الفتن کا، وہ شیخ صاحب سے پڑھی، اور کچھ اور بھی ایسے رسالے ہیں. میں اپنے آپ کو شاگرد تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں نے ان سے کافی استفادہ حاصل کیا ہے. الغرض، تو یہ پانچ سوال ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس پہ میں نے تولا ہے تاکہ بات انصاف کی ہو. آئیے دیکھتے ہیں چند اور مثالیں تاکہ طالب علم کو پتہ چلے کہ یہ جو پانچ سوال ہیں کس طریقے سے آپ کے منہج کو مضبوط اور قوی کر دے. شروع سے میں نے کہا کہ یہ سلف منہج کی بنیاد اصول میں سے ایک اصول ہے، یہ جو پانچ سوال ہیں. کوئی بھی دین کی بات کرتے عمل کرنے سے پہلے یہ پانچ سوال آپ پوچھیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے کہا کہ دنیا میں آج کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، یہاں تک مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے. قول ہے، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ابو محمد المقدسی نے کہا. ایک قول آپ کو ملا ہے؟ اچھا، کہنے والا کون ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ من قائل هذا القول؟ اڑتی بات کہیں سے آئے بغیر پتہ لگے کہ انسان اس پہ عمل کرے گا کیا؟ تو پہلا سوال ہے، یہ قول کس کا ہے؟ کون ہے؟ ابو محمد المقدسی. اچھا، اور اس نے کتاب ثمرات الجہاد میں لکھا ہے، یہ چیز جو لکھی ہوئی ہے حوالے بتا دوں میں، یہ اس نے خطرناک قول لکھا ہے. اچھا، ابو محمد المقدسی کی ثمرات الجہاد، جہاد کے ثمرات میں سے، کتاب کا نام دیکھے آپ، جہاد کے ثمرات میں سے اس کو یہ ثمرہ ملا ہے سبحان اللہ کہ آج کوئی مسلمان باقی نہ رہا دنیا میں، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی یہ جو ابھی عمرہ حج کر رہے ہیں سب کافر ہیں نعوذ باللہ اس کے نزدیک. ان للہ و ان الیہ راجعون. اچھا، یہ فکر کہاں سے لے کے آیا؟ خوارج کی فکر ہے. کسی کو شک ہے تکفیر کون کرتا ہے؟ خوارج کی فکر ہے. کیا سلفی منہج پر قائم تھے، متبعین تھے، مخالف تھے؟ سخت. کتنے مخالف تھے کہ صحابہ کرام کو بھی قتل کیا. اختلاف کی شدت دیکھیں آپ. اچھا، کوئی دلیل پیش کی ہے قرآن سنت سے؟ ہاں دلیل پیش کی ہے، لیکن سارے کے سارے تعویر و تحریف. اس نے کتاب لکھی ملت ابراہیم، محمد مقدسی نے، وہ تقریباً 8-10 کے قریب کتابیں لکھی تکفیر کے تعلق سے، جس میں سعودی عرب کو اس نے سب سے پہلے نشانہ بڑھایا کہ سارے کافر ہیں سبحان اللہ. اور ملت ابراہیم کتاب دیکھنا، کہ ملت ابراہیم کتنا خوبصورت نام ہے. شیخ محمد عمر بازم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے اس کی ایک تو کم سن میں کتاب لکھی ہے، 20-23 عمر کے بیچ میں، سال کی عمر کے بیچ میں لکھی ہے، اور اس بندے نے آیت کریمہ کے جو دلائل پیش کی ہے اس بندے نے سب بھی تعبیر اپنی کی ہے. یعنی ایک آیت میں کوئی پیغام ہے، اس کے بعد آیت میں اس کو بالکل برعکس پیغام ہے، ایک آیت بہن کہ دوسری آیت کو کھا گئے. بیان نہیں کیا اس نے. تو اس طریقے سے اس نے, اگرچہ تیسرا سوال جو ہے کوئی دلیل ہے قرآن سننے سے, بعض لوگ کہتے دلیل تو کافی ہے, دیکھیں کافی دو سوال اور بھی باقی ہے. تیسری دلیل تک رک جانا بعض سمجھتے ہیں اہل حدیث, اہل حدیث کیا ہے, قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی ہے, دلیل مل گئی. نہیں, ایسے تو آپ دیکھیں خوارج بھی یہ تو کہتے کہ نہیں, دلیل پیش کرتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, اس بندے محمد مقدسی نے اپنی کتابوں میں آیات و حدیث کو بھر دی ہے, لیکن کیا آیات اور حدیث ہی یہ نتیجہ نکلتے ہیں کہ آج کوئی مسلمان باقی نہ رہا؟ سبحان اللہ. اسی ثمرات الجہاد میں دیکھے آپ کئی دلائل دیکھے آئے. سب سے پہلی کتاب ملت ابراہیم نے کس بندے نے اپنی زندگی میں, اس میں تکفیر کوٹ کوٹ کے بھر دی اس بندے نے, پہلے دن سے لے کے اب تک یہ بندہ اس طریقے سے لکھ رہا ہے الغرض. اچھا, تو دلائل ہے اس کے پاس, کون سے دلائل ہیں؟ جو بھی دلیل بیان کی ہے اس بندے نے, اس میں تحریف و تعویل کر کے اپنے صرف خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا نفاذ کیا ہے. چوتھا سوال, این تعلم صاحبہ, علم کہاں سے حاصل کیا؟ یہ بندہ پہلے کویت میں تھا, وہاں سے نکلا عراق میں گیا, عراق میں پڑھنا شروع کیا, کو ایجوکیشن تھی, شیخ ابن باز کو خط لکھا رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں یہاں پہ کو ایجوکیشن ہے کہ میرے لیے پڑھنا جائز ہے؟ شیخ صاحب نے کہا پڑھنا جائز نہیں ہے, اگر آپ چاہیں میں آپ کی سفارش کروں اور آپ کو جامعہ اسلامی میں داخلہ دلوا دوں. رحمۃ اللہ علیہ شیخ رحمۃ الواسعہ. اب کس طریقے سے دور سے جو طالب علم تھے, جو حریص تھے, سائل تھا بھائی کوئی ایجوکیشن ہے, میں اس فتنے سے بچنا چاہتا ہوں, انہوں نے یہ بتایا, حکم بھی بتایا کہ حرام ہے اور راستہ بھی بتایا کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں الگ یونیورسٹی میں شریعت کی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ جائیں. وہ بندہ یہاں پر بھی آیا, جب بدبختی ہوتی جامعہ اسلامیہ میں اس نے پڑھائی مکمل نہیں کی اور چھوڑ کے چلا گیا, افغانستان چلا گیا, پاکستان چلا گیا, وہاں سے اپنے علم کو تکمیل کی ہے, نتیجہ نکلا کہ القاعدہ اور خوارج کا علماء میں سے عالم بن گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو علم کہاں سے حاصل کیا؟ ہاں, مشکل. لیکن انتہا کہاں پہ ہوئی؟ البدعت کے پاس چلا گیا, ان کے ہتھے لگ گیا اور علم کی تکمیل وہاں سے کی ہے. علم کس سے حاصل کیا؟ سبحان اللہ. وہ بندہ کہتا ہے ہمیں اخوان المسلمین, اخوان المسلمین ہماری تربیت کی ہے. سنیں ذرا, علم کہاں سے حاصل کیا؟ ہماری تربیت اخوان المسلمین نے کی ہے, سید قطب اور اس کے بھائی محمد قطب اور ابو الاعلى مودودی کی کتابوں میں سے, جیسے کہ ظلال اور معالم, یعنی معالم الطریق ہماری ہدایت کے ابتدائی دور میں. اور یہ بات یہ بندہ کرتے ہیں ابو محمد المقدسی, میزان الاعتدال صفحہ نمبر 5 میں, میزان الاعتدال کتاب کا میزان الاعتدال. تو کس کی فکر لی اس بندے نے؟ شیخ ابن باز, شیخ ابن عثیمین, شیخ محمد العبد رحمۃ اللہ علیہ, یا شیخ ابن تیمیہ, یا ابن القیم, کس کی فکر کہاں سے لی ہے؟ سید قطب سے, اس کے بعد محمد قطب اور مودودی سے. ایمن الظواہر کہتا ہے ابو محمد مقدسی کے متعلق, وہ علم و تصنیف میں بھرا سمندر ہے. ایمن الظواہری وہ جو نہیں جانتے یہاں پہ کون ہے, القاعدہ کا سربراہ اس وقت وہی بن لادن کے بعد, کہتے ابو محمد مقدسی علم اور تصنیف میں بھرا سمندر ہے اور دعوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انٹرنیٹ. صحاب جو بدعتی صحاب ویب سائٹ ہے, کیونکہ صحاب سلفیہ بھی ہے, یہ بدعتی صحاب جو ہے ویب سائٹ, امن الظواہر سے ملاقات انٹرویو لیا گیا ہے اور اس میں یہ باتیں اس میں کی ہیں. تو اب محمد مقدسی میں جب ہم اس کے اقوال پیش کرتے ہیں اور یہ 5 سوال سامنے رکھتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اس قابل ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ گمراہی گمراہی ہے. ابو بکر البغدادی اور مثال لیتے ہیں, کون ہے؟ داعش کا, داعش کا سربراہ دجال ہے, داعش کا سربراہ ہے, دجال میں سے ایک دجال ہے. ان 5 سوال پہ سے تولے ذرا, کون ہے؟ داعش کا سربراہ ہے، سردار ہے. یہ فکر کہاں سے لے کے آیا؟ خوارج کی فکر ہے، دلائل کتاب اور سنت سے. جیسے پہلے خوارج کرتے تھے تاویل تحریف کر کے، نصوص کو منہ توڑ کے، موڑ توڑ کے اپنی بات منوانا. علم کہاں سے حاصل کیا؟ وہی افغانستان اور پشاور اور وہ جہاں پر یہ سب ہمرے والے ہم پیارے ملتے ہیں. کس سے علم حاصل کیا؟ انہی لوگوں سے. بلکہ ابو احمد المقدسی کی بڑی تعظیم کرتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں غواری نے کہا ہے ان سب کے نزدیک، بلکہ بن لادن بھی ابو احمد المقدسی کی بڑی تعظیم کرتے، کہتے یہ علم کا سمندر ہے، جسے میں نے کہا ہے اس کو بڑا عالم سمجھتے تھے. وہ کہتے کہ اگر کسی نے دور حاضر میں استدع بالحق کیا ہے تو اس بندے نے کیا ہے. سبحان اللہ. ان کے جو بھی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے اور سب سے زیادہ تکفیر کرتا ہے، وہ ان کے نزدیک سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. ان للہ وان الیہ راجعون. آخری مثال، ایک شخص کہتا ہے، ایک بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. یہ قول ہے، کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا قول ہے. پانچ سوال کرتے ہیں، یہ فکر کہاں سے آئی؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. انہوں نے ہزار چیز نہیں کہا، انہوں نے کہا ہر چیز پر قادر نہیں ہے. یہ دس قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، کہتے ہیں ہر چیز پر قادر نہیں ہے. اصل وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو تو پیدا کیا، اس کے فعل کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے فعل کو پیدا کرنے پر قادر بھی نہیں ہے. قدریہ معتزلہ سے نکلے ہیں سارے، معتزلہ قدریہ سے نکلے ہیں سارے. اچھا، تو یہ فکر جو ہے معتزلہ کی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فکر کہاں سے، یا تو سلف متبعین یا ان کے مخالفین، کہاں سے آئی ہے؟ مخالفین. دلائل، وہ کہتا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کہتے قرآن میں کہیں پر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوی ہے. ان علی کل شیء قدیر، دیکھیں تعویل کیسے کی ہے. لفظ قدیر کا ہے اور نفی بھی قدرت کی کر رہا ہے، کہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. دل کیا پیش کر رہا ہے؟ یہی ان علی کل شیء قدیر. لیکن تعویل دیکھیں، تحریف دیکھیں، ہر چیز پر قوی تو نہیں، قادر نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرض فعال لما یریر، جس کو ارادہ کرتا فعل کرتا ہے. میرا سوچ، جس کے ارادہ نہیں کرتا تو فعل نہیں کر سکتا کیا؟ یہ تو صحیح ہے، جس کا ارادہ کرتا فعال لما یرید، یہ تو ہے آیت میں. لیکن جس کے ارادہ اللہ نہیں کرتا، کیا وہ فعل کر نہیں سکتا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ یہاں پر لیٹ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیٹ ہو تو کام کرنا ایک چیز ہے، اس پہ یعنی قدرت رکھنا، اور نہیں کرنا چاہتے الگ چیز ہے. سبحان اللہ. تو اس سے دونوں کا کوئی تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمان فعال لما یرید، جس کا ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مراد نہیں، ارادہ نہیں کرتا وہ کر بھی نہیں سکتا. کیا جو دوسرا معنی نکالا گیا ہے اس کے ایسے کوئی تعلق ہے؟ جس کا تعلق آپ نے بیان کر دیا فعال لما یرید. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا اگر آپ دوسرا مفہوم دیکھیں اس کا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ بھی کر سکتا ہے. عاجز کیا اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ، لا یعجزہ شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز اللہ کو عاجز کر ہی نہیں سکتی. اچھا، تو نصوص کتاب و سنت سے جو بھی لے کے آئے، کیا ہے؟ تعویل ہے، تحریف ہے. علم کہاں سے حاصل کیا؟ چوتھا سوال، کتابوں سے. اور علماء کیا کہتے ہیں؟ جس نے کتابوں سے علم حاصل کیا اس سے غلطیاں کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اور غلطی کا امکان سامنے آ گیا کہ نہیں؟ اما نقد علم، کس سے علم حاصل کیا؟ ہاں، کتابیں پڑھتے پڑھتے، یعنی بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کا، پڑھتے پڑھتے میں تو جیسے کوئی کتاب پڑھ لی. جب آپ کے پاس کوئی کسی کی رہنمائی نہ ہو، آپ نے یہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا ہے اس کو اپنانا، یہ پڑھنا ہے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، آپ کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے. یا تو آپ بنیادی علم ہو تب تو ٹھیک ہے، ابتدائی کمپیریٹو ریلیجن کی کتابوں سے کرنا ہے، اپنا بنیادی عقیدہ کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. علامہ البانی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے تعلق سے جب مجھے پوچھا گیا آخری وقت میں، کیونکہ یہ بھی ایک بازو نے یہ غلط بیان کی تھی کہ ہم علامہ البانی کے گھر پہ گئے تھے اور انہوں نے ہم سے معافی مانگی اور ہم سے معذرت کی کہ میں نے آپ کے خلاف بات کی ہے، یعنی وہ آپ کے موقف سے رجوع کر چکے. تو بعض لوگوں کو پتہ چلا اس چیز کا، گئے شاہ صاحب کے پاس اور ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کیا یہ بات درست ہے؟ کہتے بالکل غلط، میں نے تو یہ نہیں کہا، آئے تھے میرے پاس عیادت کے لیے آئے تھے، ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن میں اپنے موقف پر ابھی بھی ہوں. تو آپ کو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین پہ عمل کرنے کے میدان میں، دعوت کے میدان میں وہ ان تک محنت کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کی مثال ایسی ہے، یہ شاید یہ جو بتانا چاہتا ہوں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک کردی جوشیلے جوان جو ہے خنجر لیا اور نکل پڑا، پکڑا یہودی کو اور کہا تم اسلام قبول کرو ورنہ تمہیں قتل کرتا ہوں. تو کہا جی ٹھیک اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کہوں کیا، اسلام قبول کرنا کیسے کروں؟ کردی صاحب خاموش ہو، کہتے مجھے بھی نہیں پتا. میں حقیقت علامہ البانی فرماتے ہیں، اب اس کردی کی مثال کو دیکھ لیں، بیچارہ گیا ہے، محنت بھی کی ہے اور اس نے کہا بھی اسلام قبول، اس کا طریقہ غلط ہے، یعنی زبر سے کرنا چاہتا تھا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرنا ہوں، مجھے بتاؤ کیسے کروں، اس پاس علم نہیں کچھ دینے کے لیے. تو یہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن بغیر علم کی محنت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑی پیاری مثال ہے رحمۃ اللہ علیہ. الغرض تو علم حاصل کرنا اور کس سے حاصل کرنا بہت کاؤنٹ کرتا ہے طالب علم کے لیے. جو بھی خصوص طور پہ دور حاضر میں آپ کسی کی بات سن، میری بات کوئی سن لیتے ہیں، یہ پانچ سوال ہے. دور حاضر میں کوئی نئی بات آپ کو لگتی ہے کسی نے کہی ہے یا کسی کے تعلق سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جاننا لازمی ہے. یہ پانچ سوال شیخ صالح فضل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت ضروری ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا وشقق الكلام ويأخذ بالأسماء. ہر وہ شخص جو بات کرنے والا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچ چکا ہو اور باتیں کو بنا بنا کر بھی بیان کرتا ہو، یہاں تک کہ لوگوں کے اسماء کو اپنے طرف متوجہ کر دے، ان بعض میں ہوش ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جیسے نشے کی حالت ہوتی ہے نا، باتیں سن سے بڑے مزے لے رہے ہوتے ہیں. سب کے شیخ فرماتے ہیں لا تغتر به، اس کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا، حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفقه، یہاں تک کہ یہ یقین نہ کر لو، یہ جان نہ لو کہ اس کے پاس کتنا علم و کتنا فقہ ہے، وہ سمجھ ہے دین کی. فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه، یہ علم ممکن ہے کہ اس کی باتیں کم ہو لیکن فقیہ ہے، جو بات کرتا ہے علم کی بنیاد پہ کرتا ہے، اس کے پاس دلائل ہیں، سلف کے اقوال ہیں، فقہ علمی بات ہے. رحمک اللہ. وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفقه. وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ جاہل، ليس عنده شيء من الفقه. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض علماء کی بڑی عجیب سی عادت ہے کہ بعض لوگوں کی، میں عالم تو نہیں کہہ سکتا سبحان اللہ، کوئی درس شروع کر دیتے ہیں اس میں قصے کہانیاں بھر دیتے ہیں، یہاں تک کہ واللہ یہ ضعیف من گھڑت من کر حدیث لے کے آتے ہیں اور لوگ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، نعرے لگتے ہیں، نعرے تکبیر شروع ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ بس لوگوں چہرے کی طرف دیکھ کے کیا پسند ناپسند ہے اس کے مطابق بات ہو رہی تھی. اللہ کے بندے ہم جو کہہ رہے ہیں اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، ہم ان کے جواب دیں. اور دین کے تعلق سے بات کرنا خصوصی طور پر دنیا کے اعتبار سے، اگر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو کتنے جرم ہے دنیا کے اعتبار سے، دھوکہ دینا جرم ہے کہ نہیں؟ واللہ اس سے بڑھ کر جرم جو ہے دین میں کسی کو دھوکہ دینا. اور ان ظالموں کو یہ بھی پتا ہے کہ من گھڑت حدیث ہے، یہ نہیں کہ جاہل پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں جی یہ فضائل میں چلتا ہے، فضائل میں تو ضعیف کی بات تک تو تھی، وہ جو بھی قول راجح ہے وہ بھی نہیں، من گھڑت. یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ ضعیف روایت ہے، کچھ کہہ دیتے، سننے والا تو دین لے رہا نا، وہ تو حدیث سمجھ رہا ہے، صرف تمریض سے بیان شرطیں بھی نا ضعیف حدیث بیان کر، شرطیں صرف روایت کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، وہ یقیناً کہہ رہے ہوتے ان اللہ و انا الیہ راجعون. بہرحال تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض اوقات لوگوں کے پاس بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، کثرت الکلام ہوتا ہے، لیکن جاہل ہوتے ہیں، کوئی فقہ علم کی بات ہوتی نہیں ہے. بل عنده سحر الکلام حتى يغر الناس، یہ ضرور ہے اس کے پاس بولنے کی چاشنی اس کے پاس ہے، سحر البیان، جادو سے اس کے بیان میں اثر ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ويخرج بهم، اچھا، ويتظاهر بانه عالم، اور یہ تظاہر کرتا ہے کہ وہ عالم ہے، وبانه فاهم، کہ وہ سمجھتا بھی ہے دین کو، وبانه مفکر، وہ بڑا مفکر آ گیا ہے، ونحو ذلك، اور اس طریقے سے، حتى يغر الناس ويخرج بهم عن الحق، یہاں تک کہ لوگ دھوکے میں لوگوں دھوکہ دے دیتا ہے اور لوگوں کو حق سے خارج کر دیتا ہے. فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، کثرت کلام اور بنا بنا کر باتیں کرنے میں کوئی عبرت نہیں ہے، کوئی عبرت نہیں ہے کہ بندہ حق بات کر رہا ہے. بل العبرة بما فيه من العلم، عبرت علم کی ہے، وما فيه من التأصيل، اور علم جو تأصیلی بات کرتا ہے، بنیادی باتیں، بنیادی قواعد اور اصول کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، وہ ہوتا ہے. رب كلام قليل مؤصل يكون انفع بكثير من كلام مشقق لا تمسك منه فائدة الا القليل، اور یہ علم ممکن ہے، بس وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی کم کلام کسی طالب علم یا عالم کا جو مؤصل ہو، جس میں اصول کو بنیاد پر بات کی گئی ہو، اس کا نفع بہت ہی زیادہ ہوتا ہے سننے والے کے لیے، اس شخص سے جو بہت لمبی باتیں تو کرتا ہے اور بنا بنا کر باتیں کرتا ہے، بڑے چاشنی سے باتیں کرتا ہے، عربی عبارت کو بہترین انداز سے پڑھتا ہے، اور اردو بھی اس کی بے مثال ہے، یا جو بھی لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں، انگلش بھی، اردو، کچھ بھی، لوگ اس کی اس زبان کے چاشنی میں، کہ جادو کے اثر میں پکڑے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو جو علمی فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے کم کے. وهذا هو الواقع في زماننا، اور یہ واقع ہمارے زمانے کا. الکلام يكثر الكلام ويقل العلم، باتیں بہت ہیں، علم بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں اور علم بہت کم ہے. يكثر القراء ويقل الفقهاء، قراء باتیں کرنے والے، علم کا دعویٰ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن سمجھ والے، فقہ والے، صحیح علم والے بہت کم ہیں. والفقه ليس بكثرة الكلام وكثرة القراءة او جودة الكلام، اور فقہ، دین کی سمجھ، صحیح سمجھ، ہرگز کثرت سے کلام سے نہیں ہے، اور نہ ہی کثرت سے قراءت، پڑھنے کی کثرت سے ہے، اور نہ ہی باتوں کی خوبصورتی سے ہے، او حسن التعبیر، یا حسن تعبیر سے ہے. یقول الشاعر، پھر ایک شعر پڑھتے ہیں بڑا پیارا، فی زخرف القول تزین لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبیر، تقول هذا مجاج النخل، تقول هذا مجاج النحل تمدحه وان تشاء قلت ذا قيء الزنابير. بڑی پیاری بات ہے، مفہوم ان دو ابیات شعر میں سے یہ ہے کہ باطل قول کو بعض اوقات خوبصورت الفاظوں سے پیش کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات حق کو سوء تعبیر سے پیش کیا جاتا ہے، باطل کو حسن تعبیر سے اور حق کو سوء تعبیر سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن فرق نہیں پڑنا چاہیے، نہ حق میں نہ باطل، باطل باطل رہے گا، حق حق رہے گا. اس کے مثال، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، جب شہد کے بارے میں کوئی مدح کرنا چاہتا ہے شہد کی، تو کہتا ہے یہ شہد کی مکھی کا شہد ہے، مجاج ہے جو وہ بناتی ہے. وان تشاء قلت ذا قيء الزنابير، اگر تعبیر کو آپ غلط انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں، بات تو حق ہے لیکن تعبیر کی غلطی ہے، غلط تعبیر سے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ الٹی ہے انسیکٹ کی، زنابیر یا مکھی کی الٹی ہے. مکھی کی الٹی آپ کہیں گے کوئی کھائے گا شہد، کھائے گا کوئی؟ آپ کہیں گے کہ یہ شہد ہے، شہد کی مکھی کا. دونوں سچ ہے کہ نہیں؟ پہلا جو ہے وہ بات تو صحیح کر رہے لیکن تعبیر کی غلطی ہے، دوسرا بات صحیح کر رہے، ٹھیک ہے نا، اور تعبیر کس طریقے سے کر رہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، صالح فوزان حفظہ اللہ، ان شئت ان تمدح الاسئلہ تقول هذا مجاج النحل، اگر شہد کی مدح کرنا چاہتے ہو تو کہتے ہو مجاج النحل، یعنی جو شہد کی مکھی ہے وہ اسے بنا کر منہ سے نکالتی ہے. وَإِذَا ذَمَمْتَهُ اور اگر شہد کو مذمت کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے قلت, تو پھر یہ کہتے ہو هذا قیء بدل وبدل النحل, یعنی قیء مجار کی جگہ اور نحل کی جگہ جو ہے شہد کی مکھی, جیسے زنابیر کہتے ہو, زنابیر کہتے ہیں کیڑے کے یا انسیکٹ کو. فالبلیغ یقلب الحق باطلا, بلاغت والے حسن بیان والے حق کو باطل میں تبدیل کر دیتا ہے. والباطل حقا ببلاغته, اپنی بلاغت سے حق کو باطل, باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے. فاحذر من هذا, تو اس سے خبردار رہو, بچ کے رہو. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تحذیر کی, کس سے؟ من فصیح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے آگاہ کیا, خبردار کیا, جو زبان کا فصیح ہے, جو زبان کو ہلاتا تو ہے بات کرنا تو جانتے بالکل ویسے جیسا کہ گائے جو اپنی زبان کو ہلاتی ہے. حذر من هذا, اس چیز سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تحذیر کی ہے, خبردار و آگاہ کیا ہے. وقال ان من البیان لسحر, بے شک بیان میں سے بھی جادو کا اثر ہوتا ہے, یعنی یسحر الاسماء, یعنی سننے والے کے لیے جادو کی تاثیر ہوتی ہے اس بیان میں. اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے. اگر درس میں انشاءاللہ امام بربہاری کے ان پیارے جو جملے ہیں اس کی شرح شیخ صالح فیضان رحمۃ اللہ کرتے ہیں, ابھی تک صرف مقدمہ تھا, شیخ صالح فیضان کا پر مقدمہ ہے, اب امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شرح ہے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.